الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادران ملت جیسا کہ آپ کے علم میں کہ سورہ فاتحہ سے متعلق میری گفتگو اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے جاری و ساری ہے. گزشتہ تین نشستوں میں ہم نے اس کی صرف دو آیت مقدسہ پہ گفتگو کی ہے, اور آج کی نشست یہ چوتھی نشست ہے. گزشتہ تین نشستوں کی میں چیدہ چیدہ باتیں دہرا دیتا ہوں تاکہ گفتگو کا ایک تسلسل آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے, اور پھر اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو میں آسانی پیدا فرما دے. گزشتہ نشستوں میں میں نے آپ سے کہا کہ سورہ فاتحہ اس کا نزول دو مرتبہ ہوا, گویا یوں کہہ دیں کہ یہ مکی سورت بھی ہے اور مدنی سورت بھی ہے. سورہ فاتحہ کے نام بہت زائد ہیں, 20 نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور ایک ایک کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے فضائل اور فوائد پہ گفتگو ہوئی. اس کے بعد جب ہم تفسیر کی طرف آئے تو یہ سوال اٹھایا کہ سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین یعنی الحمدللہ سے کیوں شروع کیا, اس کی وجوہات کیا تھیں, یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر الحمدللہ کہنے کی فضیلتیں کیا ہیں, یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی تو رب العالمین سے متعلق میں نے معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی اور بتایا کہ رب کے کتنے معنی ہیں, اور جتنے معنی ہیں ان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. گزشتہ نشست میں بتایا کہ خالق اور مخلوق کی پرورش میں کتنا فرق ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے پالتا ہے اور مخلوق جو ہے وہ کس طرح سے پالتی ہے. اس کے بعد بتایا کہ ہم سارے مسلمان اللہ کو رب کہتے ہیں, لیکن عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب یعنی معاذ اللہ باپ کہتے ہیں. اور پھر اس پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی توہین ہے. اور پھر اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے بعد بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دو قسم کی ہیں, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں دو قسم کی ہیں. تو یہ ساری باتیں میں نے گزشتہ نشستوں میں عرض کر دی. ساری گفتگو بالکل ٹیپ ہو چکی ہے, نیچے مکتب پہ موجود ہے, www.ahlesunnat.net پر یہ ساری گفتگو جو بھی یہاں پر ہوتی ہے یا جتنے بھی ہمارے جلسے ہوتے ہیں وہ ساری گفتگو وہاں پر موجود ہوتی ہے. آئیے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لفظ رب پر گفتگو کرنے کے بعد میں العالمین کی طرف بڑھا تھا اور آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ عالمین یہ عالم کی جمع ہے, اور عالم علم سے بنا ہے جس کے معنی نشان کے ہیں. دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے. تفسیر روح البیان بہت مشہور تفسیر ہے, اس کے لکھنے والے مفسر فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے. یہ دنیا یعنی زمین و آسمان وغیرہ جو ہم کو نظر آتے ہیں یہ ان میں سے ایک عالم,
اور پھر عالم کی اقسام بھی بیان فرمائی کہ عالم اجسام، عالم امکان، عالم سفلی، عالم علوی، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جنات، عالم انسان، عالم ملائکہ، عالم برزخ. تو یہ دنیا، مفسرین فرماتے ہیں ان عالموں میں سے سب سے چھوٹا عالم ہے. جس دنیا کو ہم اتنی بڑی سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا سب سے چھوٹا عالم ہے. فرماتے ہیں کہ ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں رکھے جائیں تو ایسا معلوم ہو کہ جیسے میدان میں چند کوڑیاں رکھی ہوئی، چند سکے رکھے ہوئے ہیں. اور جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے کہ اگر اوپر سے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا جائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچے گا. اور اگر وہی پتھر آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو فرماتے ہیں کہ 12 گھنٹوں سے پہلے وہ پتھر اس زمین پر آ جائے گا. تو 70 ہزار سال اس پتھر کو لگیں گے جو دوزخ کے اوپر سے پھینکا جائے اور تہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن آسمان سے اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ 12 گھنٹے سے پہلے پہلے اس زمین پر آ جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں یہ عالم جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہزاروں قسم کی وہ مخلوق ہے کہ جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں. صاحب رول بیان نے یہاں تک کہ کہا کہ صرف انسانوں کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ انسانوں کی 125 اقسام ہیں، انسانوں کی بھی 125 اقسام ہیں. اور گزشتہ نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ عالم اتنا، یہ دنیا جس کو ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں، یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے. اور اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں کلمہ پڑھنے والے انسان بہت کم، اور کلمہ پڑھنے والے انسانوں میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرنے والے یہ بہت کم. یہ سارے جتنے بھی عالم ہیں سب عالم میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کے چرچے ہیں، عظمت کے چرچے ہیں. کہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. فرماتے ہیں کان کا رخ جس طرف کر دو تمہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں ہی سنائی دیں گی. اللہ اکبر. یہاں تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک گفتگو مکمل ہوئی. اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب بہت سارے اعتراضات ہیں. اعتراضات کرنے والوں میں ہندو بھی ہیں، اعتراضات کرنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سب کے اعتراضات کے جوابات دینا یاد رکھو کہ یہ ہر مسلمان کا کام ہے. اعتراض یہ ہے، پہلا کافروں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کہ جو عالمین کا رب یعنی عالمین کا پالنے والا. اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر پروردگار واقعی عالمین کا پالنے والا ہے تو اس نے جہاد کا حکم کیوں دیا؟ بتائیے ہمیں. اگر آپ دنیا میں نکلیں اور کوئی سوال یہ آپ سے کر دے کہ آپ تفسیر بیان کر رہے ہوں کہ رب کے معنی ہے پالنے والا، اور یہ سوال کر دے کہ صاحب جب رب کے معنی پالنے والا ہے تو اس نے پھر جہاد کا حکم کیوں دیا؟ کیوں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کراتا ہے؟ رب کا کام تو پالنا ہوتا ہے نہ کہ مارنا. سمجھے آپ سوال؟ ذرا دھیان دیجئے اور ایک ایک بات بڑی غور سے سنیے گا، سمجھ میں آتی رہے. سبحان اللہ کہتے چلے جائیے گا، میری رات بھر کی محنت وصول ہوتی چلی جائے گی. کوئی یہ سوال کر دے کہ آپ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ رب کے معنی ہے پالنے والا، تو پھر جہاد کا حکم کیوں دیا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ کافروں کو قتل جہاد میں کیوں کرواتا ہے؟ رب کا کام تو پالنا ہوتا ہے، مارنا نہیں ہوتا. اب اگر کوئی یہ سوال کرے تو یاد رکھو مسلمانوں، اسے یہ جواب دینا کہ جو ناقص مخلوق، جو ناقص مخلوق دوسری اعلی مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے اس کو دور کر دینا بہتر ہے، علیحدہ کر دینا بہتر ہے. اچھا مجھے بتائیے، سانپ کو اگر بظاہر آپ دیکھیں، جتنے بھی سانپ ہیں میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا افریقہ کے اندر، اور یہاں پر بھی اب ایک کریز چلا ہے سام کا. یہ جتنے مارننگ شو آتے ہیں اور یہ جتنے ٹی وی شو آتے ہیں, اب سانپ جو ہے اس میں پیش کیے جاتے ہیں. پہلے اتنے سانپ موجود ہیں, ایک اور لے آئے جنگل سے کہ صاحب اس کو بھی دیکھے, ہمیں تو دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہوں گے, اب آپ اس سانپ کو دیکھیں گے. اچھا اب سانپ آپ دیکھیں اس کی کھال کو کتنی خوبصورت لگتی ہے یا نہیں. یہ جتنے اسنیکس کی کھال کے والٹس ملتے ہیں اوریجنل, دیکھیں آپ کتنی خوبصورت اس کی کھال. لیکن سانپ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت ہمت والا آدمی ہوگا کہ جو سانپ کے سامنے ٹک جائے. یہاں تو لوگوں کے اوپر اگر چھپکلی گر جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خوف سے, ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا عورتیں ہماری بہت بہادر بنتی ہیں, اگر چوہا صرف پاؤں پہ چڑھ جائے خوف سے چیخیں نکل جاتی. ایک آدمی دعا کر رہا تھا, اے اللہ تو مجھے چوہا بنا دے, اللہ تو مجھے چوہا بنا دے. کسی نے پوچھا, بھائی یہ دعا کیوں کر رہا؟ اللہ نے تو تمہیں انسان بنایا, تم چوہا بننے کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا, کیا کروں, میری بیوی کمبخت مجھ سے ڈرتی نہیں ہے, چوہے سے ڈرتی ہے. تو دیکھا آپ کہ یہ سانپ بظاہر بہت خوبصورت, لیکن سانپ اگر آ جائے تو بہت سارے لوگ بھاگ جائیں گے. اور کوئی بہت ہمت والا آدمی ہوگا وہ سانپ کو کیا کرے گا؟ وہ سانپ کو مارنے کی کوشش کرے گا. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے افریقہ کے اندر کہ وہ ڈرتے نہیں, سانپ آ جائے باقاعدہ اس کے دو ٹکڑے کر دیتے. تو دیکھیے آپ کہ سانپ بہت خوبصورت مخلوق ہے اللہ کی, لیکن اگر اعلیٰ مخلوق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اس کو کاٹ کے پھینک دینا ہی درست ہوگا. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اس کو ہم کاٹ کے پھینک دیں گے یا نہیں؟ اچھا جناب اسی طریقے سے اور ہم اگر آگے بڑھیں, کہتے ہیں کہ کسان کی کھیت میں فصل کے ساتھ کچھ خوبصورت گھاس ہوتی ہے, بہت پیاری اور بہت خوبصورت ہوتی ہے. لیکن کسان کیا کرتا ہے, فصل کے ساتھ جو آنکھوں کو بھلی دکھائی دے رہی ہے خوبصورت سی گھاس, کسان کرتا یہ ہے کہ اس گھاس کو کاٹ دیتا ہے. آپ کسانوں سے پوچھ لیجئے کہ صاحب آپ اس گھاس کو کیوں کاٹتے ہیں, تو وہ جواب دیں گے کہ اگر یہ خوبصورت گھاس بڑھنے لگ جائے گی تو جتنی محنت ہم نے اس فصل پہ کی ہے یہ ساری فصل کو یہ خوبصورت سی گھاس برباد کر دے گی. تو یاد رکھو مسلمانوں کہ کفار اس زمین پر خوبصورت گھاس کی طرح, لیکن جب کفار زور پکڑنے لگ جائیں, جب کفار مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگ جائیں, جب کفار مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگ جائیں, تو ان کافروں کو علیحدہ کر دینا ہی بہتر ہے. اگر ان کافروں کو سر پہ چڑھانے کی کوشش کرو گے کہ صاحب یہ بھی انسان, ہم بھی انسان, کیا ضرورت ہے مارنے کی, پھر حالات کیا ہوں گے؟ آپ دنیا میں حالات نہیں دیکھ رہے, آسام کے حالات کیا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو کاٹ کے پھینکا جا رہا, کتنے مسلمان خواتین کی عزتیں لوٹ لی گئی, کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ ہندوستان کے اندر اگر آپ کشمیر کو دیکھیں, کشمیر میں کتنے لاکھ نوجوان مسلمان مار دیے گئے اور کتنی بھارتی فوج وہاں پر متعین کر دی گئی جو مسلمان خواتین کی عزتیں لوٹ رہی ہے. اسی طریقے سے گجرات کے فسادات کے آپ بھول گئے کہ گجرات کے فسادات میں کس طریقے سے بےمانہ تشدد کا نشانہ مسلمانوں کو بنایا گیا, مسلمانوں کو مارا گیا, پیٹا گیا, کتنی خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں. اگر یہ بھی آپ بھول گئے تو پھر آپ غور کریں کہ یہی فلسطین کا معاملہ کیا گزشتہ ایام میں نہیں ہوا کہ بےمانہ طریقے سے بمباری کی گئی اور مسلمان خواتین کو موت کی نیند سلایا گیا, جوانوں کو موت کی نیند سلایا گیا, بچوں کو موت کی نیند سلایا گیا. کیا یہ ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ اور میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین کی ان ماؤں کو کہ جس وقت میں فوٹوز دیکھتا ہوں, پکچرز دیکھتا ہوں, تصویریں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی, اور اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو اور زیادہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک خاتون, کئی خواتین کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی لاشیں ان کے گود میں, چھوٹی چھوٹی خوبصورت سی بچیاں, پھول جیسے بچے, وہ لاشیں اپنے بچوں کی گود میں اٹھائی ہوئی, لیکن الحمدللہ ان کے جسموں پر برقع موجود, ان کے جسموں پہ برخے موجود. ورنہ تو ان حالات کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں عورت کے ساتھ, ایک ماں کے ساتھ, کہ اس کو تو اپنا ہوش نہیں ہوتا. تو یاد رکھو, جب کافر مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکانے لگ جائیں, مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے لگ جائیں, پھر ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد ہوتا. اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ آپ ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد کریں اور ان کافروں کو کاٹ کر کے پھینک دیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں, ظلم و ستم کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ اعتراض جو یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے, اللہ تو پالنے والا ہے, وہ تو رب ہے, تو اللہ تعالیٰ جب پالنے والا ہے تو اس کا کام مارنا نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جب ناقص مخلوق کسی اعلیٰ مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ بنے گی تو اس کو علیحدہ کر دینا ہی بہتر ہوگا. اچھا جناب, ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھی اعتراض کرے کہ رب کا کام پرورش کرنا, اور آپ نے تفسیر کی کہ رب کے معنی پالنے والا, تو رب کا کام پرورش کرنا ہے, تکلیفوں سے بچانا ہے. رب جب پالتا ہے پرورش کرتا ہے تو رب کا کام پرورش کرنا ہے, تکلیفوں سے بچانا ہے. پھر وہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں اتارتا ہے؟ جب رب پرورش کرتا ہے تو پھر وہ تکلیفیں کیوں اتارتا ہے؟ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ بلائیں کیوں آتی ہیں؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ رب کا کام تو پرورش کرنا ہے, نہ کہ بیماریاں اور تکالیف دینا. اگر کوئی یہ بھی سوال کسی کے ذہن میں ہو یا کرے تو ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلص بندوں پر کوئی تکلیف بھیجتا ہے تو اس میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں جس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تکلیف آئی, مصیبتیں آئیں, اس نے برداشت کی, وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی. ایک بار فرماتے کبھی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرماتا. تکلیف آتی ہے, مصیبتیں آتی ہیں, یہ صبر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے. کبھی یہ بہت بڑی راحت کا پیش قیمہ ثابت ہوتی ہے. کبھی تکلیف جو ہے اس کے ذریعے سے بہت بڑی راحت ملنے والی ہوتی ہے. فرماتے ہیں دیکھو, مال کی زکات جو ہم سارے مسلمانوں پر لازم اور نکالتے ہیں, تو ظاہری طور پہ تو یہ لگ رہا کہ صاحب یہ تو بلا وجہ کا خرچہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا, آپ اس میں سے اتنا پیسہ نکال کر کے دے دے, زکات کے طور پہ نکالیں. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ مال جو ہے بلا وجہ خرچ ہو رہا ہے, لیکن مفسرین فرماتے غور تو کرو, تم نے جو مال میں سے زکات نکالی کتنے غریب اس پر پل رہے ہیں, کتنے غریب اس پہ پلیں گے. آج جو دنیا بھر کے اندر مدارس ہیں, آپ کیا سمجھتے یہ زکات کے پیسوں پر کیا نہیں چل؟ کیا یہ مدارس زکات کے پیسوں پر آگے نہیں بڑھ؟ کیا اس کے اندر بچے آ کر کے عالم دین نہیں بن رہے؟ کیا بچے آ کر کے حافظ قرآن نہیں بن رہے؟ تو بظاہر وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ بلا وجہ کا خرچہ ہے, لیکن حقیقت میں ہم دیکھیں تو دین اسلام ترقی کر رہا ہے, دین اسلام جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو, پھلدار درخت کی شاخیں, پھلدار درخت کی شاخیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کاٹ دی جاتی, تو عقل و خرد تو یہ کہتی ہے کہ کاٹنا نہیں چاہیے, پھلدار درخت ہے, اگر اس کی شاخیں کاٹ دے تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے تھوڑی عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ شاخیں پھر آ جاتی ہیں اور درختوں میں پھل پہلے سے زیادہ لگنے لگ جاتے ہیں. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ معمولی بیماریاں جو ہمارے جسم پر آتی, کہیں پر چوٹ لگ گئی, کہیں پر کوئی دانہ نکل آیا, کہیں پر کوئی کٹ لگ گیا, یہ معمولی بیماریاں جو ہمارے جسم پہ آتی ہیں, فرماتے ہیں یہ بیماریاں بڑی بیماریوں کو دور کر دیتی ہیں. کہ وہ بیماریاں جو بڑی بیماریاں جو ہمیں جا کر کے نقصان پہنچائیں, یہ چھوٹی بیماریاں ان ساری بڑی بیماریوں کو دور کر دیتی ہیں. فرماتے ہیں مفسرین کرام اس کا انجام بہت اچھا ہے. دیکھو باپ اپنے بچے کی جب تربیت کرتا ہے تو اس کو ڈانٹتا بھی, اس کو مارتا بھی, کوئی ہنر اور کوئی فن سکھا رہا اور وہ صحیح طریقے سے نہ سیکھ رہا, اسے ڈانٹ بھی رہا, اسے مار بھی رہا, اسے سزا بھی دی جا رہی. بظاہر تو دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ باپ ظلم کر رہا, لیکن جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور اس ہنر کے اندر یہ کامل ہو جائے گا, فرماتے اس وقت پتا چلے گا کہ باپ نے اس پہ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ باپ نے تو اس پہ رحم کیا تھا. اس وقت اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب کا کام پرورش کرنا ہے اور تکلیفوں سے بچانا ہے, تو وہ اپنے بندوں پر تکالیف کیوں نازل کرتا ہے, بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ تو یاد رکھو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو پاک و صاف فرما دیتا. اچھا جناب, اب تیسرا اعتراض یہ کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, یہ اعتراض ہو سکتا ہے. یہ جو دو اعتراض کیے کسی کسی کے دماغ میں یہ بات آئی, لیکن یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے, عالمین کا پالنے والا ہے, ہم سب کو پال رہا ہے, تو ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں کرتا؟ جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, عالمین کا پالنے والا ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں, دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, کبھی بندہ جب دعا کرتا ہے تو بندہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کبھی وہ دعائیں مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. ناسمجھی کی وجہ سے کبھی وہ دعائیں مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. فرماتے ہیں وہ اپنے عین فضل و کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا. فرماتے ہیں کہ اللہ کا ان دعاؤں کو قبول نہ فرمانا یہ بندوں پر ظلم نہیں ہے بلکہ یہ بندوں پر رحم ہے. ان دعاؤں کو قبول نہ فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان بندوں پہ ظلم نہیں ہے بلکہ رحم ہے. مجھے بتائیے, ایک بچے کو کھانسی ہو رہی اور بچہ کہے کہ میں کولڈ ڈرنک پینا چاہتا ہوں, ٹھنڈا شربت پینا چاہتا ہوں, کیا ماں اسے ٹھنڈا شربت دے گی؟ بولو بابا سے بولو, کیا باپ اس کو کولڈ ڈرنک لا کر کے دے گا؟ نہیں, کیونکہ ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ پیے گا تو کھانسی اور بڑھ جائے گی. اچھا دیکھنے والا تو کہے لو جناب, پہلے تو دعا کرتے تھے کہ اولاد نہیں ہے اولاد نہیں, اب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی, اب دیکھو بچہ کولڈ ڈرنک مانگ رہا, بچہ شربت مانگ رہا. ماں باپ تو بڑے ظالم ہیں کہ اس کو شربت نہیں دے رہے, کولڈ ڈرنک نہیں دے رہے. لیکن یاد رکھو یہ ماں باپ کا بچوں پر ظلم نہیں ہے بلکہ اس پر رحم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم جتنے لوگ ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں اور جب ڈاکٹرز اور حکیم کے پاس جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم سب کو وہ میٹھی دوائیں دیتے ہیں؟ تم ایسا کرو کہ تم جوس پیو, تم ایسا کرو کہ تم کولڈ ڈرنک پیو, ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ وہ کڑوی دوائیں دیتے ہیں. آپ کہیں کہ بڑا بے وقوف ہے ڈاکٹر, یہ بڑا بے وقوف ہے, یہ طب یہ جو ہے مطب کے اندر بیٹھا ہوا شخص کڑوی کڑوی ہمیشہ دوائیں دیتا ہے. تو یہ حکیم اور ڈاکٹر کا آپ پہ ظلم نہیں ہے, آپ پہ رحم ہے. وہ جانتا ہے کہ شفا ملے گی تو انہی دوائیوں کے ذریعے سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر رحم ہے. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ رب کے معنی ہے پالنے والا. شاہ صاحب آپ نے تفسیر کی, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے جیے, جو عالمین کا رب پالنے والا ہے. اچھا جب اللہ تعالیٰ عالمین کا پالنے والا ہے, ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے پھر سب ہی کو پالے؟ میری طرف دھیان دینا, بڑا اہم نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ جب عالمین کا پالنے والا ہے تو سب کو پالے, پھر موت کیوں دیتا ہے؟ جب اللہ پالنے والا ہے عالمین کا, میرا آپ کا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کیوں دیتا ہے؟ تو یاد رکھو, مبصرین فرماتے ہیں جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں, موت کی حقیقت سے گھبراتے ہیں, حقیقی معنوں میں انہوں نے موت کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں موت زحمت نہیں ہے بلکہ موت تو بندہ مومن کے لیے رحمت ہے کہ موت ایک ایسا پل ہے ایک ایسا برج ہے جو بندے کو اس کے محبوب سے ملاتا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب موت تو آپ فرما رہے ہیں کہ رحمت ہے, بے شک موت رحمت ہے. کیسے رحمت ہے شاہ صاحب, بندہ مر گیا, ادھر ماں رو رہی ہے, ادھر باپ رو رہا ہے, ادھر بیوی رو رہی ہے, ادھر بچے رو رہے ہیں, بیٹیاں رو رہی ہیں, گھر والے رو رہے ہیں, وہ گھر سے دور ہو گیا اور قبرستان میں جا کے زمین کے اندر لیٹ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ موت رحمت ہے. خدا کی قسم موت رحمت ہے. ماں باپ سے دور ہو گیا میں مانتا ہوں, بیوی بچوں سے دور ہو گیا میں مانتا ہوں, رشتہ داروں سے دور ہو گیا میں مانتا ہوں, قبر میں جیسے ہی پہنچا آمنہ کے لال کے قریب تو ہو گیا. قبر میں جیسے ہی پہنچتا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا تم لوگوں کو اگر اپنی اولادوں سے گھر والوں سے اتنی محبت ہے, کتنے لوگ اس مجمع میں جن کے والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, بیویوں کا انتقال ہو گیا, بچوں کا انتقال ہو گیا, اگر محبت تھی گھر میں رکھتے؟ یہ کیا بات تھی؟ جب تک روح جسم میں ہے باپ باپ کر رہے, روح جسم سے نکل گئی, اٹھایا بوڑھے کو اور جا کر کے قبر میں لٹا دیا. اگر محبت اتنی تمہاری ہے تو قبر میں جا کے کیوں لٹایا؟ اللہ اکبر. یاد رکھو مسلمانوں, موت اللہ کی رحمت ہے. موت سے مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا, ڈرنا نہیں. اور کسی کو آج کہہ رہا ہوں یہ الفاظ بڑی ذمہ داری سے, کسی کو اگر مرنے سے ڈر لگتا ہے, گولیوں کی تڑ تڑاٹ سے خوف آتا ہے, دھماکوں کی گونج سے خوف آتا ہے, آؤ مجھ سے دوستی کر لے, خدا کی قسم سارا خوف نکال دوں گا. آؤ دوستی کرو, سارا خوف تمہارے دلوں سے نکال دوں گا, سارا خوف تمہارے وجود سے نکال دوں گا. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی کسی کو نہیں مار سکتا, جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی تکلیف تم تک نہیں پہنچے گی. جب اللہ حفاظت فرمانے والا ہے, یہ دہشت گرد تمہیں کیسے موت کی نیند سنائیں گے, یہ بدماش تمہیں کیسے موت کی نیند سنائیں گے. یاد رکھو کہ موت اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمت ہے کہ بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوتا ہے, اور مرنے کے بعد بندہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھے گا, اللہ کو دیکھے گا. یہاں تو ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو دل کو سکون ملتا ہے یا نہیں؟ ارے ان آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو دل کو کتنا سکون ملے گا, ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے تو دل کو کتنا سکون ملے گا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اوہو بڑا نماز پڑھنے جائیں گے مسجد میں دھماکہ ہو جائے گا, اوہو ایسے حالات ہو گئے, شاہ صاحب باڈی گارڈ رکھ لیں اپنے ساتھ, جایا کریں آیا کریں, آپ کو کوئی نشانہ بنا دے گا؟ الحمدللہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا, اللہ سے ملنے کو پسند کرتا. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو ایسی زندگی نہیں چاہیے کہ جس میں رب کی ناراضگی ہو, ایسی زندگی نہیں چاہیے کہ جس میں پیارے مصطفیٰ کی ناراضگی ہو. ارے اللہ سے محبت کرو, اس کے رسول سے محبت کرو, جس اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے, ہم سب کو عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے, عزت کے ساتھ موت نصیب فرمائے. اور یہ دعا کیا کرو ہر وقت کہ اللہ تعالی سعادت کی زندگی نصیب کرے اور اللہ تعالی شہادت کی موت نصیب فرمائے. دیکھو اس کا فائدہ میں بتاؤں, شہادت کی جب دعا کرو گے تو ہوگا کیا؟ غالباً امام علی مقام امام حسین فرماتے, اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا, فرماتے ہیں کوئی مسلمان اگر دعا کرتا ہے, سرکار نے بھی فرمایا اے اللہ مجھے شہادت دے, مجھے شہادت دے, مجھے شہادت دے, اور وہ بیماری کی وجہ سے مر گیا, فرمایا میرے آقا نے, میرے امام عالی مقام نے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. مفسرین کرام فرماتے ہیں جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے, فرماتے موت تو حبیب سے ملنے کے لیے ایک پل ہے، ایک برج ہے، اس موت کے ذریعے سے انسان دنیاوی مصیبتوں سے چھوٹ جاتا ہے اور نیک اعمال کی سزا پاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں تمہاری دنیا کے اندر مصیبت ہی مصیبت ہے، کبھی لائٹ نہیں، کبھی پانی نہیں، کبھی آٹا نہیں، کبھی چینی نہیں، کبھی یہ تکلیف، کبھی وہ تکلیف۔ اللہ سے ملاقات کو پسند کرو، جیسے ہی قبر میں پہنچو گے ساری تکلیفیں دور فرما دے۔ اللہ کے یہاں کی روشنی ختم نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ارے یہ دنیا کو تو شیطانی وسوسہ ہے کہ جس کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم بھی دیکھو گے، میں بھی دیکھوں گا کہ روز قیامت اللہ کی نعمتیں کس طرح ہوں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا۔ اچھا جناب، اب آئیے، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے، بالخصوص ٹنڈے، ٹنڈے سمجھتے ہو نا، اب اشاروں سے سمجھا کر اعتراض کریں، صاحب دیکھو شاہ صاحب نے کہا، سیٹھ صاحب اپنے ملازم سے مخاطب ہو، دیکھو شاہ صاحب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تقریر سن کے آئے، یہی کہا نا؟ آپ کہیں گے جی ہاں۔ اچھا، تو جب اللہ تعالی عالمین کا پالنے والا ہے تو ساری حاجتیں پھر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ تو جو لوگ خدا کو چھوڑ کر نبیوں کی طرف بھاگتے ہیں، جو لوگ خدا کو چھوڑ کر ولیوں کی طرف بھاگتے ہیں، جو لوگ خدا کو چھوڑ کر ان بزرگوں کی طرف بھاگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب العالمین نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو رب العالمین مانتے ہوتے تو نبیوں کی طرف کیوں بھاگتے، ولیوں کی طرف کیوں بھاگتے، پیروں کی طرف کیوں بھاگتے؟ یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے کوئی آپ سے یہ اعتراض۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں سے، انبیاء و مرسلین سے، اللہ کے ولیوں سے کوئی چیز مانگنا یہ حقیقت میں اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ان کو یہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ دی کس نے؟ اللہ نے دی، تو ان سے مانگنا یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت مریم کے پاس جبریل آئے، حضرت مریم نے جب غیر محرم کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا، قرآن کا مطالعہ کرو، حضرت مریم سہم گئی، ڈر گئی۔ حضرت جبریل سے پوچھا آپ کون ہیں؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، انا رسول ربی کے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے جبریل سے پوچھا، کہا لے احبا لکے غلامن زکیہ، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے تو نہیں کہا جبریل بیٹا دینا تو اللہ کا کام ہے، تم کب سے دینے لگ گئے، یہ کیا آپ نے شرک اور شرک کی باتیں شروع کر دی؟ حضرت مریم نے تو نہیں کہا، حضرت مریم جانتی ہیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، وسیلہ جبریل ہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وسیلہ پیارے مصطفیٰ ہیں، وسیلہ غوث پاک ہے، وسیلہ داتا لاہوری غریب نواز اور بابا فرید ہیں۔ اگر شرک کا فتویٰ ہم پہ لگاتے ہو تو پھر حضرت مریم پہ بھی لگاؤ کہ حضرت مریم نے تو خیر اللہ سے بیٹا لیا۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوبوں سے مانگنا یہ حقیقت میں اللہ سے مانگنا۔ اچھا آپ کہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں لوں گا، اللہ کے سوا کسی سے لینا شرک، پھر آٹا لینے کے لیے آٹے والے کے پاس نہیں جاؤ، چینی لینے کے لیے چینی والے کے پاس نہیں جاؤ، دودھ لینے کے لیے دودھ والے کے پاس نہیں جاؤ، سبزی لینے کے لیے سبزی والے کے پاس نہیں جاؤ، گھر میں بیٹھو، وہ تو سب غیر اللہ ہے۔ جو ہمیں آٹا دے رہا ہے، چینی دے رہا ہے، جس سے ہم خرید کے لا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ گھر میں بیٹھو تمہیں پتا چل جائے گا آٹے چینی کا بھاؤ، سارے شرک و بدعت کے فتوے سب کے سب تمہارے پیٹ میں ہضم ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے، دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کاموں کے لیے دروازے مقرر کر دیے ہیں۔ شفا تو میں دوں گا، مگر حکیم کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، دوائی اس سے لو، یہ یقین نہ رکھو کہ یہ دوائی شفا دے گی، بلکہ یہ یقین رکھو کہ اللہ شفا دے گی. تم جاؤ تو صحیح، یہ دروازے میں نے تمہارے لیے مقرر فرما دیے ہیں. تو یاد رکھنا، اللہ کے محبوبوں سے مانگنا یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا. یہ ساری چیزیں اللہ نے انہیں دی ہیں، عطا فرمائی ہیں. سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ مجھے دیتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. اب تو سرکار نے خود فیصلہ کر دیا نا، اللہ مجھے دیتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. اچھا مطلق فرمایا، اللہ مجھے دیتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا اللہ مجھے رزق دیتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے علم دیتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. مطلق فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. تو جس جس کو جو کچھ ملا ہے یہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے ہی سے ملا، حضور کے وسیلے ہی سے ملا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جو کچھ ملا ہے یہ حضور کے وسیلے سے ملا. ہم نے حضور کا کھایا ہے، اس لیے ہم مرتے دم تک حضور کی تعریفیں کریں گے، کیونکہ ان کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. ہم نمک حلال ہیں، ہم نمک حرام نہیں ہیں. حضور کا کھاتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا بھائی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اچھا اب آئیے، اب فرمایا قرآن نے الرحمن الرحیم، ایک غور سے سنیے گا، ایک ایک چیز. الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے. اب فرمایا الرحمن الرحیم، جو بہت بخشنے والا مہربان، یا مانا یہ بھی بہت مہربان رحمت والا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا الرحمن الرحیم، اس کا تعلق رب العالمین والی جو آیت ہے جو اس سے پہلے کی ہے، ذرا دھیان دے. فرماتے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ بہت گہرا ہے، یہ اس سے کنیکٹڈ ہے. ہم اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو بڑی پیاری باتیں ہیں یہ ساری. فرماتے ہیں رب العالمین میں فرمایا وہ عالمین کا پالنے والا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ احتمال ہوتا، یہ خیال آتا، یہ وسوسہ آتا کہ شاید اللہ تعالی پالنے پہ مجبور ہے. رب العالمین عالمین کا پالنے والا ہے، تو شاید وہ عالمین کو پالنے پہ مجبور ہے، جیسے کہ بادشاہ اپنے ملازمین کو پالتے ہیں. اگر بادشاہ ملازمین کو نہ پالیں تو سلطنت ختم. یہ سیاسی جتنے لیڈر ہیں یا مذہبی لیڈر، یہ اپنے کارکنان کو پالتے ہیں. کوئی پکڑا جائے کسی بھی جرائم میں، کچھ بھی اس کو چھڑوا لیتے ہیں نا، پالتے ہیں. اگر یہ نہیں پالے تو ان کا سیاسی وجود ختم. تو فرماتے دل و دماغ میں یہ سوال ہو سکتا تھا، اللہ عالمین کا پالنے والا ہے تو کیا اللہ تعالی پالنے پر مجبور ہے؟ اس کا جواب دیا قرآن نے الرحمن الرحیم، وہ پالنے پہ مجبور نہیں ہے. جب تم لوگ نہیں تھے وہ تھا، جب تم نہیں ہوگے تب بھی وہ ہوگا. اللہ پالتا تو ہے مگر رحمت سے پالتا ہے، پال رہا ہے اللہ، مجبور ہو کے نہیں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پال رہا ہے لیکن رحمت سے پال رہا ہے. فرماتے ہیں دیکھو، پالنا دو طریقے سے ہوتا ہے، کبھی رحمت سے اور کبھی غضب سے، قہر سے. رحمت سے بھی پالتا ہے، پالنا دو طریقے سے، رحمت سے بھی پلتے ہیں اور غضب سے بھی پلتے ہیں. جیسے جتنے بھی مجرم ہیں جو جیلوں کے اندر قید ہیں، ان کو حکومت پال رہی ہے یا نہیں؟ روٹی دال چاول ان کو مل رہا ہے یا نہیں؟ پال تو رہی ہے لیکن غضب سے پال رہی ہے، قہر سے پال رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، فرمایا الرحمن الرحیم، وہ غضب سے نہیں پال رہا، وہ تو رحمت سے پال رہا ہے، پال رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمت سے پال رہا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حمد کا رحمت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. الحمدللہ میں اللہ کی حمد، الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر، فرماتے دونوں کا گہرا تعلق ہے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، حضرت آدم نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے جب سنا تو کہا یرحمک اللہ، آدم نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے، فرشتوں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، فرمائے جیسے ہی اللہ کی حمد بیان کی ویسے ہی آدم کو رحمت عطا ہو، جیسے ہی حمد بیان کی ویسے ہی فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت آدم کے لیے رحمت کی دعا کی. تو فرماتے ہیں حمد کا اور رحمت کا بہت گہرا تعلق ہے. ہم اس کو اور تھوڑا اور آسان کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سب کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، لیکن اب جو نقطے ہیں وہ بہت اہم ہیں. دیکھو میں سمجھاؤں، رحمان اس کا معنی رحم کرنے والا، رحیم اس کا معنی بھی رحم کرنے والا. رحمان رحیم دونوں کے معنی رحم کرنے والا، تو جب دونوں کے معنی رحم کرنے والا ہے تو صرف ایک ہی نام ذکر کر دیا جاتا، بسم اللہ الرحمن، یہ دوسرا نام کیوں ذکر کیا رحیم، جب دونوں کے معنی رحم کرنے والا. مفسرین نے جو لکھا خدا کی قسم خوب لکھا، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے جب پڑھتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. اللہ رحمان ہے، دنیا میں وہ اس کا رحم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ رحیم ہے. آخرت میں صرف مسلمانوں پہ رحم کرے گا رحمان، دنیا میں سب پہ رحم کرنے والا رحیم، آخرت میں صرف مسلمانوں پہ رحم کرنے والا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں رحمان اس قسم کی رحمتیں عطا فرمانے والا جو بندوں کو حاصل نہ ہو سکے، رحیم اس قسم کی رحمتیں عطا فرمانے والا جس کی مثل سے کچھ نہ کچھ بندوں کو حاصل ہو سکے. تیسری بات، رحمان بغیر واسطے کے بندوں کو عطا فرمانے والا، رحیم واسطوں کے ذریعے سے بندوں کو عطا فرمانے والا. یہ معنی بھی بڑا خوب ہے. اسی طرح فرماتے ہیں رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، رحیم اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. یاد رکھو رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے. کسی کا نام اگر کسی نے رکھا ہو تو اسے ہم عبد الرحمان کہیں گے، رحمان نہیں کہیں گے. کسی نے قیوم نام رکھا ہو تو عبد القیوم کہیں گے، قیوم نہیں کہیں گے. اس میں بہت احتیاط کے ساتھ کام لیا کر، رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، رحیم اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. حضور کو بھی رحیم فرمایا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ پڑھتے چلے جائیں. ابن مبارک کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ رحمان اس لیے ہے کہ جب بھی اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور رحیم اس لیے ہے کہ جب اس سے سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. رحمان ہے جو بھی سوال کرو گے عطا کرے گا، رحیم ہے نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جائے. اور بات بالکل درست ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی، کیونکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. جو شخص سوال نہیں کرے گا، دعا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اب اس کی شرح کرتے ہیں ملا علی قاری اس حدیث کی. فرماتے ہیں اللہ سے سوال نہ کرنا تکبر ہے، اور رب تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے پرواہ کرنا. بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا ان کے گردنوں کے اندر لوہے کے سریے فٹ ہیں، غرور و تکبر کا مجموعہ، اللہ کی بارگاہ میں کبھی آئیں گے نہیں، کبھی زندگی میں آپ نے ان کو مسجدوں میں نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں آپ نے ان کو سجدے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں آپ نے ان کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ فرماتے اللہ سے سوال نہ کرنا یہ تکبر ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، سمجھ جاؤ کہ غرور و تکبر کو پسند کرنے والا آدمی ہے۔ اپنے آپ کو بے پرواہ کرنا یہ بندے کے لیے جائز نہیں، وہ اپنے آپ کو مولا کائنات سے بالکل بے پرواہ کرے۔ فرماتے یہ جو فرمایا نا حضور نے کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ناراضگی کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سزا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سزا دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، وہ چاہتا یہ ہے کہ بندے دعا کرے، بندے اس سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی شے پسند نہیں ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری فرماتے ہیں جانتے ہو اس سوال کو اٹھائے کہ اللہ کے یہاں دعا اتنی معزز کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں؟ فرماتے اس لیے کہ دعا میں اچھی طرح سوال ہوتا ہے، زبان سے یا دل سے دعا کرنے والا اپنی کمتری کو ظاہر کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دعا جو ہم کرتے ہیں نا یہ عاجزی کا اظہار کرنا ہے، انکساری کا اظہار کرنا ہے کہ مولا ہم کچھ نہیں ہے، مولا جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے، مولا ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالی سے اس کے فضل کا ذکر کرو اس کے لیے، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ یہ بات بھی حضور نے یہاں پر ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالی کو دعا سب سے زیادہ پسند ہے، یہ بات ارشاد فرمائی میرے آقا نے۔ اگر صرف اس حدیث پہ عمل کر لیں تو معاشرے کے اندر بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ دیکھو نا آج بڑا تماشا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں اس دنیا میں جھگڑے، بالخصوص ہمارے پاکستان کراچی میں جھگڑا اس بات پہ نہیں ہو رہا، بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کسی سیاسی جماعت سے ریلی نکالی ہو بے حیائی کے خلاف؟ یہ مذہبی جتنے ٹارزن بنتے ہیں کسی نے ریلی نکالی ہو بے حیائی کے خلاف؟ سنا؟ اچھا شراب کے اڈے جگہ جگہ پہ کھلے یا نہیں؟ کسی سیاسی جماعت نے ریلی نکالی؟ کسی مذہبی جماعت نے ریلی نکالی؟ ہاں کبھی آپ پڑھیں گے اخبار میں کہ مذہبی جماعت والوں نے ریلی نکالی، شراب کی دکان پہ پتھراؤ کیا، شیشے توڑ دیے۔ یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بڑی اندر کی بات بتاتا ہوں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شراب خانے کے مالک سے پوچھتے ہیں، ہم سے بغیر پوچھے تم نے دکان کھول لی، ہمارا بھی تو حصہ لاؤ۔ یہ اس کو ڈرانے کے لیے، جب حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ان کی دکان اور کاروبار ان کا دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا معاشرے کے اندر زنا پھیل رہا ہے، مجھے دیانتداری سے بتاؤ کس نے ریلی نکالی، کس نے احتجاج کیا زنا کے خلاف؟ کچھ سنا آپ نے؟ کبھی اخبار میں پڑھا؟ یہ ساری گندی فلمیں کیبل پہ چل رہی ہیں، کسی نے ریلی نکالی، کسی نے احتجاج کیا، کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا، جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہ سنی جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام کیوں پڑھتے ہیں؟ جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہ غوث پاک کی گیارہویں کیوں مناتے ہیں؟ جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہ بارہ ربیع الاول شریف کو میلاد شریف کا جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کہ ساتھ یہ سنی یہ تیجا کرتے ہیں، دسواں کرتے ہیں، چالیسواں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، کیوں کرتے؟ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں مانگتے؟ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے؟ او بے غرتو، جن معاملات پہ جھگڑنا چاہیے ان پہ تو جھگڑ نہیں ہے، اور جو معاملات بندے کو نیکی کی طرف لے جا رہے ہیں اس پہ تم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، تو نماز جنازہ کے بعد بندہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے. اچھا حضور کو پکارے تم کہتے ہو شرک, اب اللہ سے دعا کر رہے اب بھی روک رہے. تیجے میں دعا ہوتی ہے, چالیسویں میں دعا ہوتی ہے, سویم میں دعا ہوتی ہے, برسی میں دعا ہوتی ہے. سرکار فرماتے اللہ کو دعا سب سے زیادہ پسند ہے. تو اب جب دعا مانگ رہے ہیں تو اب تم کو کیا تکلیف ہے, اب تم کو کیا پریشانی ہے؟ تو اگر سرکار کی اسی حدیث پر عمل کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے جھگڑے ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں کہ دعا یہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے. باتیں بہت ساری ہیں, ہم سب ہزار سال کی عمر بھی لے کر کے آئے نا میں صاحب, تب بھی وہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی. قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی, یہ قرآن کی تفسیر ختم ہونے والی نہیں ہے. حالانکہ آج گفتگو کرنا تھی اپنے نبوت کے حوالے سے, لیکن لوگوں کی دلچسپی ہے, لوگ آ رہے ہیں, بہت کچھ دیکھ رہا ہوں تفسیر سیکھنے اور سمجھنے کا, تو اسی حساب سے میں آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں. ابھی بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ تعالی گفتگو جاری رہے گی. اللہ تبارک و تعالی سے آپ دعا کریں جو سیلاب آ گیا, ہزاروں گھر ٹوٹ گئے, لوگ بے گھر ہو گئے, کتنے جوان اور بزرگ مر گئے, بچے مر گئے, عورتیں مر گئی. آپ خدا کے لیے آج جمعہ کا دن ہے, خصوصیت کے ساتھ ان کی مغفرت کی دعا کریں. اور اب ایک نئی خبر یہ ہے, سونامی کا قطرہ اس کراچی کے اندر, اور سونامی کی شدت کس طرح ہوگی کہ کچھ ہی منٹ کے اندر پورا کراچی ختم ہو سکتا ہے, یہ بھی اطلاع ہے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے, اللہ کے شیر عبداللہ شاہ غازی بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آرام سے بادشاہ ہے وہ, ہمارے بادشاہ سلامت ہے عالم شاہ بخاری عبداللہ شاہ غازی, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے گا. آپ دعا کرتے رہیں, اپنے بیوی بچوں سے کہیں, ماں باپ سے کہیں, دعا کریں کہ دعا کے اندر بہت اثر ہے کہ جتنی بلائیں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ساری بلاؤں کو ٹال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.